والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اس وقت جماعت ایک صدمے سے دوچار ہے اور وہ ہمارے محترم بھائی ساتھی قاری ابن ستار رحمہ اللہ کی وفات اور ان کا اچانک انتقال کر جانا. قاری صاحب کا مقام ایسا تھا کہ ان کی تعزیت پوری جماعت سے کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا معاملہ محدود ہوتا ہے اور وہ تعزیت ان کے اہل خانہ تک محصور ہوتی ہے, لیکن کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کا خدمات کا دائرہ اور جماعتی وفاداری اتنی مثالی ہوتی ہے کہ پوری جماعت ان کے فراق سے صدمے سے دوچار ہوتی ہے اور پوری جماعت سے تعزیت کرنا چاہیے. ان دل اللہ ما اخذ ولہ ما اعطى بکل عنده الاجل مسمى. نبی علیہ السلام یہ تعزیت کے الفاظ کہا کرتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ صبر اور احتساب کی تلقین کیا کرتے تھے, فلتصبر ولتحتسب. اللہ رب العزت سب کو صبر کی توفیق دے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا نعم البدل جماعت کو عطا فرمائے. ایک بڑی متحرک اور فعال زندگی گزاری اور کم از کم ایک نیکی ایسی ہے جو ان کے لیے بہت بڑے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی رہے گی, اور وہ یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق ہماری بیشتر مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ان کا نمایاں کردار رہا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے سرپرستی اور تعاون قائم رہا ہے, اور مساجد سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں. مسجد جب بن جاتی ہے تو جو اس کے معاونین ہوتے ہیں, مساہمین ہوتے ہیں, سرپرستی کرنے والے, انہیں اس کا اجر ملتا رہتا ہے. نمازیں قائم ہوتی ہیں, جمعے کے خطبات ہوتے ہیں, دروس ہوتے ہیں, بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہوتا ہے. پھر مختلف موسم جیسے رمضان کا مہینہ, رمضان کی عبادتیں, قیام اللیل کا اہتمام, تو یہ ایک ایک نیکی صدقہ جاریہ کے طور پہ پہنچتی رہتی ہے. تو اس نمایاں کردار کے ذکر کی میں نے اس لیے ضرورت سمجھی کہ یہ وصف ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اور جو جماعتی خدمت ہے اور جماعتی احیاء کی کوشش ہے یہ بڑی قابل قدر ہوتی ہے. جماعت سے منسلک رہنا پوری وفاداری کے ساتھ یہ بہت بڑی سعادت ہے. جبکہ ٹوٹ کے الگ ہو جانا یہ ایک ایسی شقاوت ہے جو سراسر محرومی کا ذریعہ بنتا ہے. اور قاری صاحب رحمہ اللہ, ہم شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وقت سے دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے ان کے دست راست کے طور پہ کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہم ساتھیوں کو بھی اس فعال طرز حیات کو اپنانے کی توفیق دے. یہ بات سب نے سنی ہوگی کہ ان کی وفات اچانک ہی ہو گئی, یہ اللہ کا امر ہے. اور کسی انسان کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ نہیں کیا گیا. موت کی یہ سب سے تلخ حقیقت ہے کہ اچانک آتی. اگر موت کا وقت معلوم ہو تو پھر بندہ گناہ کرتا رہے اور موت سے قبل توبہ کر لے, لیکن اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. موت کے حوالے سے تین حقیقتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ سب پر آنی, کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا ان موت محمد لدلیل الا ان احدا لیس للہ غالب. اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا وفات پا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین پر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, سب پر موت آئے. الموت کأس کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها. موت ایک جام ہے جسے سب نے پینا ہے, اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے سب نے داخل ہونا ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب تو اپنے کندھے پہ جنازہ اٹھا کر جائے قبرستان کی طرف, تو یہ سوچ کر جایا کرو کہ اس کے بعد تمہاری باری, تم اٹھائے جاؤ گے اور وہاں لے جائے جاؤ گے. کیونکہ یہ موت و حیات کا نظام تو چل رہا ہے. یہ سب پر آنی یہ بڑی تلخ حقیقت, اور آنی بھی اچانک ہے یہ بڑی تلخ حقیقت, بالکل اچانک. جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ اللہ کا راز ہے, کوئی اس راز کو نہیں جانتا. تقدیر ہمارے پروردگار کا راز ہے اور کسی کو اس سے آگاہی نہیں. جو وقت لکھا ہے اس سے ایک آدھ سیکنڈ پہلے یا زیادہ ممکن نہیں. وقت مقرر اور یہ اچانک آنا ہے, سب پہ آنا ہے. اور تیسری جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے, تمہاری بہتری اس بات میں ہے کہ تم پر جب موت کا وقت آئے تو تم مسلمان ہو اسلام کی حالت میں. یہ نہیں کہ تم معصیتوں کے سمندر میں غرق اور موت آ جائے, یہ بہت ہی بھیانک موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے, یہ فیصلہ ہر ایک کے ساتھ نہیں, جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کام پہ لگاتا ہے. استعمل. صحابہ نے پوچھا اس کا کیا معنی, کام پہ لگانے کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت, کہ اللہ رب العزت اس بندے کو موت سے قبل نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے, جو اللہ کے علم میں کل آ سکتی ہے, سال بعد آ سکتی ہے, تو اللہ رب العزت اسے نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں, نیک راستے, نیک اعمال کے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو توفیق بھی دیتے ہیں اور وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہ نیکیاں کرتے کرتے اس دنیا کو داغ مفارقت دے جاتا ہے اور اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے. بڑی پیاری موت ہے جو عین اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں میں آئی اور نیک اعمال کے دوران آئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کی موت گناہوں کے ساتھ آئے اور معصیتوں کے ساتھ آئے وہ بہت ہی بھیانک موت ہے. تو کم از کم اس قسم کے واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اعمال صالحہ کا راستہ اپنائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو اصل کر دیتا ہے. اصل, اصل کا معنی شہد, اس کو شہد بنا دیتا ہے. شہد کی ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. لیکن شہد کی جو اصطلاح ہے اس میں ایک نقطہ ہے, اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت اسے موت سے قبل میٹھا بنا دیتا ہے. اچھے اخلاق, اچھی گفتار اور خندہ پیشانی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اس کا یہ اخلاق یاد رہے اور لوگ اس کے لیے دعائیں کریں. یہ دعائیں ایک مرنے والے کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. یہ اہل ایمان کی طرف سے گواہی, شہادت ہے. جس شخص کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں موحد, اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب وہ شہد بن جاتا ہے موت سے قبل, تو جس جس کو اس کی موت کی خبر ملتی ہے وہ جنازے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو اس کا برتاؤ یاد آتا ہے, اس کے اخلاق یاد آتے ہیں, اور پھر یہ سفارش یہ گناہوں کی بخشش کی اساس بن جاتی ہے. یہ سب محاسن ہیں جن کے حصول کی کوشش ہونی چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اس قسم کے واقعات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں ایک اہم چیز کی تذکیر کرتے ہیں, اور وہ ہے استعداد للموت, موت کے لیے تیار رہنا. ہر شخص ہر وقت ہر آن موت کے لیے تیار رہے. تیار رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنا کفن ساتھ لے کے پھرا کرے, نہیں. موت کے لیے تیار رہنے کے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں کے حوالے سے, دو چیزوں کے حوالے سے اپنی اصلاح کرے. ایسی اصلاح کرے کہ وہ مطمئن ہو کہ اگر موت آج آ گئی تو ان دو چیزوں کے تعلق سے میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. ایک حقوق اللہ, دوسرے حقوق العباد, ان میں کوئی کمی نہ, کوئی کوتاہی نہ. اور حقوق العباد خاص طور پہ لین دین, برتاؤ لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا, اس معافی کے لیے بندے کی اور کوششیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کا عقیدہ بڑا ٹھوس اور مضبوط ہے, اللہ کو پسند ہے, تو اس کا وہ ٹھوس عقیدہ اس کے گناہوں پر غالب آ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں اس شخص کا واقعہ جس کے گناہوں کے 99 رجسٹروں پر توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ایک پرچی ایسی غالب آئی کہ وہ بھاری پڑ گئی, اور اس کے مقابلے میں 99 دفاتر قیامت کے دن ہلکے پڑ جائیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. تو استعداد دل موت کا معنی کیا ہے؟ کہ بندہ یہ چیزیں سوچ کر موت کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب کو خطاب کی, یہودیوں کو, قل یا اہل الکتاب, قل یا ایھا الذین ھادوا, اے یہودیو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمہارا اگر یہ زعم ہے اور تم سچے ہو اس بات میں کہ تم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے دوست ہو, اس بات میں اگر تم سچے ہو تو فتمنوا الموت, آؤ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, موت کی تمنا کرو. جب اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے دوست ہو, تو مرنے کے بعد اپنے دوست کو جا ملو گے, کیا تمہارا استقبال ہوگا اور کس قدر تمہیں محاسن حاصل ہوں گے. دنیا دنی تو کچھ بھی نہیں. اگر واقعی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ مرنے کے بعد اپنے دوست کو جا ملو اور مستقل عیش ہی عیش ہو. مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ موت کی تمنا بالکل نہیں کریں گے. لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدی, تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں ہمارے اعمال کیسے. آج اگر ہم تمنا کر بیٹھیں اور موت آ جائے تو وہ جوتے پڑیں گے ہمیں ہماری بد اعمالیوں کی بنا پر, جو ہم نے اللہ کے حقوق پامال کر رکھے ہیں, حقوق العباد پامال کر رکھے ہیں, تو ہم تو ماریں گے اگر اس حال میں موت آ جائے. تو استعداد دل موت کیا ہے؟ کہ بندہ ان دونوں حوالوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لے, کیونکہ دونوں معاملے بہت سنگین ہیں. قیامت کے روز کا حساب بہت ہی کڑا ہے اور بہت ہی گمبھیر اور خطرناک ہے. قیامت کے مراحل بڑے خوفناک ہیں, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی, اس میں کتنے سال کتنی صدیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ یہ سوچ کر کہ دنیا تو بالکل ہمارے سامنے کرنٹ بالکل موجود ہے, وہ اس نقطے کو سامنے رکھ کے تقابل کرتے ہیں. حالانکہ من مات فقط قامت قیامت, ہو تمہاری قیامت تو مرتے ہی قائم ہو جائے گی, مرتے ہی, کوئی تاخیر نہیں ہوتی. اللہ کا امر آتا ہے, فرشتے روح قبض کر رہے ہیں, اور دو طرح کے فرشتے ساتھ کھڑے ہوئے, جنت والے اور جہنم والے. وہ روح اگر جنت کے قابل ہے تو فوراً جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جائے گی, جنت کے کفن ان کے ساتھ ہوں گے, فوراً جنت کی نعمتیں شروع ہو گئی, خوشبودار کفن, اور اگر وہ روح جہنم کے قابل ہے تو فوراً جہنم کی جہنم کے فرشتوں کے سپرد وہ کر دی جائے گی, اور بدبودار اور انتہائی تکلیف دہ وہ کفن فرشتوں کے ساتھ ہوں گے اور جہنم کا عذاب شروع ہو چکے. تو کہاں کی دیر ہے اور کہاں کی صدیاں ہیں, اور موت تو آج آ سکتی ہے, کل آ سکتی ہے. چلتا پھرتا انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے, قبر کھود رہی ہے, کوئی برداشت کرتا ہے کہ یہ دو چار دن اس کو ہم رکھ لیں؟ فوراً خبر تیار ہو گئی, رپورٹ اس کی چیک ہو رہی ہے, قبر میں ابھی جسم اس کا داخل ہوا ہے. نادا منادی من السماء ان قد صدق عبدی فافرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له باب من الجنہ. آسمان سے ندا آتی ہے, یہ بندہ نیک اور صالح ہے, اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دو اور جنت کے دروازے قبر میں کھول دو. جنت کی خوشبوئیں اور لطیف اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو معطر کرتی رہیں اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو. کہاں کی تاخیر ہے؟ القبر و اما روزہ تم ریاض الجنہ. اب جنت اس کے لیے, قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن چکی. اور کچھ لوگ ایسے کہ جسم ان کا قبر میں لگا اور آسمان سے ندا آ گئی, قد کذب عبدی, یہ بندہ جھوٹا ہے, عقیدے کا جھوٹا, منہج کا, سیاست کا, خلق کا, عمل کا, اس کے کردار اچھے نہیں تھے. فافرشوا له من النار, اس کو جہنم کا بستر مہیا کر دو, ڈال دو اس کے نیچے, اور جہنم کا لباس, جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو. یہ ہوائیں گرم اسے جھلساتی رہیں اور قبر کو اتنا تنگ کر دو کہ پسلیاں یوں داخل ہو جائیں دوسرے. اور یہ کیفیت کوئی دو چار دن کی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تمہارے پیچھے جو عالم برزخ ہے یہ قیامت تک قائم رہے گا, قیامت تک. تو کتنا تکلیف دہ معاملہ. تو استعداد للموت یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں, اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو اچھی طرح ہمیں معلوم ہے. ہم ہر وقت توبہ اور استغفار کریں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, جو شخص اپنے آپ کو چیک کرے, اگر کوتاہیاں ہیں, کوئی خرابیاں ہیں, کوئی بدعملی ہے, تو اس سے توبہ کرے. یہ مت سوچے کہ میں بخشش کے قابل نہیں. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي, آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. ان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہے. یہ بندہ بخشش کے قابل ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے معاف کر دو گے. تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ جو توبہ اور استغفار کی شرائط ہیں انہیں سامنے رکھتا ہوا گناہوں کو چھوڑ دے. یعنی توبہ کا تعلق زمانہ ماضی سے, گناہوں کو چھوڑ دے. توبہ کا تعلق زمانہ حال سے ہے, گناہوں پر نادم ہو جائے. اور توبہ کا تعلق زمانہ مستقبل سے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے. تین شرائط, ایک شرط باعتبار ماضی, دوسری باعتبار حال, اور تیسری باعتبار مستقبل. باعتبار ماضی, گزشتہ جو روش ہے, جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دے. باعتبار حال, نادم ہو, شرمندہ اور پشیمان ہو. اور باعتبار مستقبل, آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے. ایسے بندے کے گناہ اگر آسمان کو چھونے لگے تو ایک ہی بار کی سچی توبہ سے سب معاف ہو جائیں. یہ پہلا مرحلہ. پھر وآمن وعمل صالحا, ایمان اور عمل صالح, پر نیک اعمال شروع کر دیں سچے عقیدے کے ساتھ, ایمان باللہ کے ساتھ, اور جو بھی ایمان باللہ کے تقاضے ہیں ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نیک اعمال شروع کر دیں. اور وہ نیک اعمال دو چار دن کے لیے نہ ہو, ثم اهتدى, اور پھر اس راستے پر چلتا رہے, قائم رہے. فرمایا کہ ایسے بندوں کو میں انی لغفار ہوں, غفار ہوں, غفار, خوب بخشنے والا, بلکہ خوب خوب بخشنے والا. یہ گناہوں کی بخشش کے کئی صیغے آتے ہیں قرآن میں. غافر بھی ہے, غافر, غافر کا معنی بخشنے والا, غفور بھی ہے بہت بخشنے والا, اور غفار بھی ہے بہت 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 بخشنے والا, انتہائی مبالغہ. تو دیکھیں یہاں مواقع موجود ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں تائب ہو کر اور پھر ایک عمل صالح کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی شروع کر دیں. تو اللہ رب العزت کے ہاں بخشش ہے, وہ خوب بخشنے والا ہے, خوب. یہ مبالغے کا سیر ہے, لیکن کچھ لوگ مبالغے کا استعمال بھی غلط کرتے ہیں. وہ ایک پوسٹر ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ بندے سے یہ فرما رہے ہیں, میری طرف آ کر تو دیکھ, اپنی عنایت کی حد نہ کر دوں تو کہنا, توبہ کر کے تو دیکھ, بخشش کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا. سب بکواس ہے. جب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو اس کو پھر قرآن پیش کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, کسی صوفی کے الہام سے نہیں فرماتا, کسی کے کش سے نہیں فرماتا. اور پھر یہ سارے مفاہیم باطل ہیں. یعنی بخشش کی انتہا نہ کر دو, اس کی بخشش کی انتہا ہے کوئی, کوئی حد ہے اس کی بخشش کی, اس کی عنایت کی کوئی حد ہے؟ یہ تو اس عنایت کو اور بخشش کے دائرے کو محدود کرنے کے مترادف. یہ باتیں ہی غلط ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ خوب بخشتا ہے, خوب خوب بخشتا ہے, بہت بخشنے والا. بلکہ اس کی بخشش کے صیغوں میں سے ایک صیغ تواب بھی, کہ وہ تواب ہے. تواب میں کیا حسن ہے؟ تواب کے دو معنی. ایک, گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق دے, یہ تواب. گناہ میں کر رہا ہوں اور توفیق وہ دے رہا ہے. دوسرا, جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے والا تواب, توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے والا. توفیق بھی وہی دیتے, توفیق بھی وہی دیتے. الودود اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام, بہو الغفور الودود, اللہ غفور ہے اور ودود ہے. سورہ بروج میں یہ دونوں صفات اکٹھی استعمال ہیں کہ اللہ بہو الغفور الودود, غفور اور ودود ہے. یہاں کیا پیغام ہے؟ بخشنے والا, خوب بخشنے والا. اور یہ نہیں کہتا کہ میں تو مجھ سے توبہ کر لے, جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی جرم ہو گیا, قصور ہو گیا, معافی مانگ رہا ہوں. اگلا جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم معافی مانگ رہے ہو, تمہیں معاف کرتا ہوں, مگر اپنی شکل مجھ سے گم کر دو, مجھے آئندہ دکھائی نہ دینا. یہ بندوں کی معافی. کوئی کہتا ہے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ, کوئی کہتا ہے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ. اس کی معافی اور توبہ میں کیا محاسن؟ دنیا کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, رات کو چھپ کر آ جا. اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, چھپ کر رات کو اکیلے تنہا توبہ کر لو, معافی مانگ لو. معاف کر دوں گا. اور دنیا کہتی ہے کہ معاف کر دوں گا پھر مجھے نظر نہ آنا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ الغفور الودود, میں بخشتا ہوں اور جس بندے نے توبہ کی اس کو بخشنے کے بعد اس سے پیار کرتا ہوں, غفور بھی ہوں ودود بھی ہوں, معاف کرتا ہوں اور معاف کر کے اس سے محبت کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی, جب کوئی بندہ توبہ کرے. اللہ افرح بتوبت عبد, افرح اسم تفضیل کا صیغہ, سب سے زیادہ اللہ کو خوشی کب ہوتی, جب بندہ توبہ کرتا. تو کیا محبت کا انداز. تو ایک انسان اگر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے اور پھر عمل صالح شروع کر دے, نیکی کی زندگی اپنا لے, جن گناہوں سے توبہ کی ہے ان پر واقعی نادم ہو, پشیماں ہو اور ان کو عملاً چھوڑ دے اور مستقل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوب بخشنے والا اور خوب ان سے محبت کرنے والا, خوب ان سے محبت کرنے والا. پھر عمل صالح کی زندگی شروع کر دے. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیات و موت کی خبر دی ہمیں, تو اس زندگی کے سارے معاملے کو ایک امتحان کے طور پہ ذکر کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیات و موت کا نظام بنایا ہے تاکہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں آزمائے کہ کون احسن عمل لے کر آتا. احسن عمل, بس یہ زندگی کی جو شب و روز ہیں یہ میرے اور آپ کے امتحان کے طور پر ہیں کہ احسن عمل کے ساتھ کون آتا. جو احسن عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا, اور جو احسن عمل کے امتحان میں ناکام ہو گیا وہ دنیا کی زندگی کے امتحان میں صفر, ناکام. احسن عمل, اور احسن عمل کیا ہے, کوئی بہت لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احسن عمل جو انسان کی زندگی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے, انسان کی زندگی میں دن آتا ہے رات آتی, دن رات کے 24 گھنٹے آتے, یہ پوری زندگی ہے نا. احسن عمل کیا ہے, بس اس پوری زندگی پر, زندگی کے شب و روز پر, ہر لحظہ پر, ہر لمحہ پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت کو نافذ کر دے, یہ احسن عمل. احسن کے تعلق سے امتحان کی کامیابی کی بنیاد یہی ہے. جو بھی انسان کی حالت ہو, انسان کی حالت کیا ہے, کبھی یہ اکیلا ہوتا ہے, کبھی مجلس میں ہوتا ہے, کبھی دن میں کبھی رات میں, کبھی سفر میں کبھی حضر میں, کبھی غربت اور فقر میں اور کبھی تفنگری اور مالداری میں, کبھی صحت میں کبھی مرض میں, یہی حال ہے. اور ان سارے احوال کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتیں موجود ہیں, تم نے سفر میں کیسے رہنا اور حضر میں کیسے, تنہائی میں کیسے, مجلس میں کیسے, صحت میں کیسے اور مرض میں کیسے, غنا میں کیسے اور فقر میں کیسے, دن میں کیسے, رات میں کیسے, مسجد میں کیسے, گھر میں کیسے, ہر موقع کے لیے, ہر حالت کے لیے پیارے پیغمبر کی سنتیں موجود. یہ جو ایام کی گردش ہے, موسموں کی آمد و رفت ہے, ہر ایک چیز کے لیے پیارے پیغمبر کے احکامات موجود, وہ تم کو معلوم ہو, کوئی بہت لمبی فہرست نہیں, تمہیں وہ معلوم ہو اور تم اس کے لیے پہلے سے تیار ہو. جو ہی وہ گھڑی آئے اس گھڑی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو یا علم صحیح کو نافذ کرنے کے لیے مستعد ہو. یہ شخص اپنی اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہے. جیسے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, تمہیں علم ہو یہ مہینہ کیسے گزارنا, نبی علیہ السلام کی سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اس مہینے کے کیا خصائص ہیں تمہیں علم؟ بہت لمبے جوڑے خصائص نہیں. اس مہینے کی 10 تاریخ، اس میں روزہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ کی تلقین بھی. روزہ اتنا اہم ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، یوم عاشور کا. یوم عاشور کسی واقعے کا نام نہیں ہے، عاشور عشر سے ہے، عشر کا معنی 10. ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عربی میں عاشور کہا جا سکتا ہے. یہ محرم کا عاشور ہے. پیارے پیغمبر کا معمول، آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں. بس جب مدینہ آپ آئے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، پوچھا کہ ما ھذا یوم الذی تصومون، یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ھذا الیوم الذی نج اللہ فی موسیٰ و قومہ، اور ایک روایت میں اغرق فرعون، کہ یہ وہ دن ہے اللہ نے آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو ایک تاغوت فرعون کے چنگل سے آزادی دی تھی. فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو ہم بھی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بالصوم نحن احق بموسیٰ، یہ روزہ ہمیں زیادہ بنتا ہے، ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، زیادہ حقدار. یہودی نہیں، حالانکہ یہ قوم موسیٰ اپنے آپ کو کہتے، مگر یہ تعلق قومیت کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ تعلق دین کی بنا پر ہوتا، اور دینداری کے اعتبار سے ہمارا موسیٰ سے تعلق ہے، یہ تعلق توحید کی اساس پر. یہ یہودی عیسائی، ان کا کیا تعلق انبیاء سے؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ ان پر لعنتیں برسائے، ان قوموں کو برباد کر دے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، ان کی تعلیم کے خلاف ہے، ان کا کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے؟ توحید کے ناطے ہمارا تعلق، ہمارا ان سے قرب ہے، ہم یہ روزہ رکھیں. مگر پریشانی کی بات یہ کہ اگر ہم بھی رکھیں، یہودی بھی رکھتے، تو یہ ان کی مشابہت ہو، اور یہود اتنی مبغوض قوم ہے کہ ان سے قطعاً کسی معاملے میں ان کی مشابہت جائز نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. اب کیا کریں، یہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں تو یہ تشبہ ہوگا، اور یہ مبغوض اور خبیث قوم تشبہ کے لائق نہیں. پھر کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت لازم آ جائے. 2 روزے، 9 یا 10 کا یا 10 یا 11 کا، احادیث موجود ہے. یہ شرعی حیثیت ہے، یہ شرعی حیثیت ہے. بندہ ہر موقع کے لیے شریعت کا علم رکھتا ہو، اور جب وہ موقع آ جائے اسے منتبہ کر دے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے تقاضے کیا ہیں، وہ منتبہ کر دے. بس باقی 10 محرم کو ایک واقعہ پیش آیا تھا، افسوسناک واقعہ. ہمارے پیغمبر کے اہل بیت اس دن شہید کیے گئے، افسوسناک واقعہ ہے. اب 10 محرم کا دن کیسے گزارا جائے؟ کچھ لوگ بڑے جذباتی، ان کے جذبات بظاہر ان کی فکر میں شریعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، مگر اس میں غلو آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی شلواریں ٹخنے سے اوپر ہوں گی، اتنی اوپر ہوں گی کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر، ایسے کچھ افراد آپ کو نظر آئیں گے. غلو ہے نا، یہ ناجائز ہے. نبی علیہ السلام نے آدھی پنڈلی سے نیچے کی گنجائش بیان کی ہے، اوپر کی نہیں. نیچے اگر کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، اور اگر ٹخنے بھی ڈھانپ لیے تو وہ تم کو لے کر جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا, دردناک عذاب میں جھونک دے گا اگر ٹخنے سے نیچے ہوگا. ان کا لباس اتنا اوپر کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر. یہ کچھ جذباتی لوگ ہر جگہ اکا دکا نظر آتے ہیں. اسی قسم کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ شادی کب کرو گے, بڑے فخر سے 10 محرم کو کرو, کہ ہمارے اس جواب سے سامنے والا آشاش کرائے گا کہ بڑا یہ شریعت کا قدردان اور اہل تشیعوں کی مخالفت کرنے والا, 10 محرم کو کرو. میرے خیال میں یہ زیادتی, یہ زیادتی. اس دن کو آپ گزاریں اپنے روزمرہ معمول کے مطابق. واقعہ تو ہوا ہے نا, واقعہ تو ہوا ہے, اور یقیناً یہ دن آتا ہے تو دل ایک صدمے سے دوچار ہوتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ, ان کی شہادت, پھر بہت سے اہل بیت کی شہادت, بچے بھی خواتین بھی, واقعہ تو ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو سونگا کرتے, پیار کیا کرتے, ہما ریحانہ تھا یا میرے جنت, یہ میری جنت کے دو پھول ہیں. صدمہ تو ہونا چاہیے, لیکن ایک شخص سال کے 360 دن چھوڑ کر آج کے دن کا تعین کرے اپنی خوشی اور شادی کا, میرے خیال میں شریعت اس کی تائید نہیں کرے گی. وہ کہے کہ میں مخالفت کرتا ہوں ان کی, یہ ماتم کرتے ہیں, میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اگر یہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں, تو ایک دنیا میں ایک گروہ اور موجود ہے نواصب کا, نواصب, وہ آج کے دن خاص طور پہ چراغاں کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. اگر آپ شیعوں کے تشبہ سے بچنے کے لیے آج کے دن خوشی منائیں گے تو پھر یہ تشبہ ہوگا نواصب کے ساتھ, وہ بھی خوشی مناتے. پھر نا معمول سے زیادہ غم ہو, نا معمول سے ہٹ کر خوشی ہو, جو ایک عام معمول ہے اس معمول کے مطابق یہ دن گزارا. تو ہر چیز, ہر مناسبت کے تعلق سے ایک شرع علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی تنفیذ ہر موقع کے لیے, ہر وقت کے لیے, ہر حالت کے لیے ہمیں معلوم ہو اور اس کی تنفیذ. جو شخص اس نقطے کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا, اس کی حیات یقیناً حیات سعیدہ اور حیات طیبہ ہے. اور جو شخص اس نقطے سے محروم ہے, وہ احسن عمل یا حیات طیبہ کے نقطے سے دور ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بتایا کرتے تھے کہ احسن کیا ہے. اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احسن بات, احسن کلام اللہ کا کلام ہے, اور احسن عمل, احسن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس کتاب و سنت تمہارا اوڑھنا بچھونا بن جائے, یہ احسن, بس یہ احسن کلام. اور پھر طریقہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سب سے احسن طریقہ ہے. بس یہ شعور ہو اور یہ فہم ہو تمہارے پاس تو یہ احسن ہے. اور جو بندہ یہ فہم رکھتا ہو اور اس فہم کے مطابق ہر حالت اور ہر موقع کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تلفیظ کر دے, تو اس کی پوری زندگی حیات طیبہ سے عبارت. اور پھر یہ عمل صالح کا سلسلہ زندگی پر قائم رہے. پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو, لمبی عمر کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو, عمل صالح ہو. پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے, تو فرمایا کہ من طال عمره وساء عمله, جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل اچھے نہ ہو. عمر گزرتی جا رہی اور اس کے عمل میں حسن نہیں,
عمل خراب ہیں، عمل خراب ہیں، یہ انسان سب سے برا ہے. بلکہ جوں جوں عمر بڑھتی ہے اور وہ شخص اگر خراب عمل پر قائم ہے تو یہ انتہائی خسارے کی بات. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا بلغ رجل ستین اعذر اللہ الیہ، ایک شخص اگر 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر ختم کر دیتا ہے کہ 60 سال کا ہو چکا ہے اور میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. فرمایا کہ 70 کے فگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اب 60 سال میں تم داخل ہو چکے ہو 60 کے پیٹے میں، گویا موت آئی کہ آئی، اور اب بھی تم اسی روٹین پر قائم ہو. اللہ کے ذکر کے لیے تفرغ نہیں ہے، وہی دنیا کے لیے پسینے بہانا اور اس میں قدر واجب سے بڑھ کر انہماک، اللہ تعالیٰ عذر ختم کر دے گا. اور اگر معصیتوں کے ساتھ ہے، یعنی 60 سال کا ہو چکا ہے اور گناہ بھی قائم ہے، تو یہ معاملہ اور سنگین ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لا یکلمہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، مسند احمد، کہ 3 افراد ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کی بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ فرمایا الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، بوڑھا زنا کرنے والا. ایک حدیث میں الاشیمت الزانی کے الفاظ، اشیمت، اشیمت وہ شخص ہے جس کے سیاہ بالوں میں سفید بال آ جائے، وہ اشیمت ہے. اشیمت شخص زنا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا. کیوں؟ زنا تو ہر ایک سے خطرناک ہے، اس کے لیے زیادہ خطرناک. یہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے بجائے موت کی تیاری کے گناہ کر، اور پھر بڑھاپے میں انسان کے قوا اور اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، اب بھی اس کی رغبت اس گناہ کی طرف ہے، اس گناہ کی طرف دھیان ہے، اس کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، اس کے کان محفوظ نہیں ہیں، اب بھی یہ فلمیں دیکھتا ہے جو زنا کی تمہید ہے ایک طرح کی. اس کا معنی یہ کہ یہ گناہ جو ہے اس کی عادت بن چکا ہے، اس کی فطرت بن چکا ہے، اور جو گناہ انسان کی عادت اور فطرت میں شامل ہو جائے بڑا خطرناک ہے. اور یہاں 3 طرح کے جو گناہ مذکور ہیں ان 3 کا تعلق انسان کی فطرت سے ظاہر ہو رہا ہے. دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا العائد المستکبر، وہ شخص جو بھیک مانگتا ہے اور تکبر کرتا ہے. بھیک مانگنے والے کو تو متواضع ہونا چاہیے، جھک جھک کے مانگے، بھیک بھی مانگ رہا اکڑ بھی رہا ہے، یعنی یہ اس کا اکڑنا اس کے منصب کے خلاف. اس کا معنی کبر جو ہے یہ اس کی فطرت ہے، حالانکہ جو اس کا پیشہ ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کردار کے تحت تو اس کو بڑا میٹھا ہونا چاہیے، جھک جھک کے لوگوں سے سوال کرے، مگر سوال بھی کرتا ہے اور اس میں کبر بھی. مانا یہ کبر اس کی عادت ثانیہ بن چکے. اور تیسرا الملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، بادشاہ ہے اور جھوٹ بولتا. تجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ طاقت تیرے پاس ہے، فوج تیرے پاس ہے، پیسہ تیرے پاس ہے، نظام تیرے ہاتھ میں، تجھے کیا مجبوری ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو اس کا معنی اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ تیری فطرت میں شامل ہے، یہ عادت قبیح ہے. اس کا معنی یہ کہ جو گناہ انسان کی فطرت بن جائے، انسان کی عادت بن جائے، بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا، قیامت کے روز ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم کی بعید ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ حیات طیبہ کے نقوش نہیں ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ اپنے ہر لحظے پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرو. جب نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر یہ حیات طیبہ بن جائے گی، اور یہ اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت ہوگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ حیات و موت کا نظام رکھا تاکہ تم کو آزمائے احسن عمل کے تعلق سے. کون ہے وہ شخص جو ہمارے پیغمبر کی سنت کی اہمیت کو جانتا ہے اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ پیش پیش رہتا ہے تاکہ اس سنت کو اپنی زندگی پر قائم کرے اور نافذ کرے. اس تنفیذ سے اس کی زندگی حیات طیبہ کا نمونہ بن جائے, اور یہ کامیابی کی علامت ہے. امتحان میرا آپ کا قائم ہے, بس اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے, اور یہ امتحان ہر لحظہ قائم ہے, ہر لمحہ قائم ہے. دن میں پانچ اوقات نمازوں کے, اذان شروع ہوئی آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اب کیا کرتے ہو آپ؟ چیک ہو رہے, چیک کیے جا رہے, کیا کرتے ہو؟ اگر پورے شوق و ذوق سے سنت کے مطابق نماز قائم کرنے کی حرص ہے تو یہ بڑی عظیم نیکی, اور اگر نہیں کوئی پرواہ نہیں, جماعت کھڑی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, دکان پر کاروبار ہو رہا ہے, اس دورانیے میں جو کما رہے ہو حرام ہے, نرم و گرم بستر پر سویا ہوئے, جماعتیں کھڑی, یہ شخص تو قبر میں داخل ہوگا دبوچ لیا جائے گا. اس کا عذاب کیا ہے؟ ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوگا جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہوگا, اس پتھر کو اس کے سر پہ بار بار مارے گا اور کچلے گا, کچلا جائے گا, پتھر پھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور سر جڑ جائے گا, پھر دوبارہ مارے گا, پھر پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا, سر پھر جڑ گیا, پھر تیسری بار مارے گا اور یوں قیامت تک مارتا رہے گا. جبریل امین نے فرمایا یہ منظر اللہ کے پیغمبر کو دکھایا گیا, یہ منظر دکھایا گیا خواب کا واقعہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, خواب کا واقعہ سمرہ بن جندب کی حدیث. پیارے پیغمبر نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا کہ دو قصور ہیں, رفض القرآن و ینام عن السراط المکتوبہ, اس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا. دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ نماز ہو رہی ہے اور سو رہا ہے, نماز ہو رہی ہے, یعنی اگر سویا ہوا انسان اس سزا کا مستحق ہے, جو جاگ رہا وہ کتنا مستحق ہوگا اگر نماز نہیں پڑھ رہا. لا تفریض علیکم فی النوم حدیث میں آتا کہ اگر تم سوئے ہوئے ہو تو سو گئے تو سونے کی حالت میں تم مرفوع القلم ہو, اگر کوئی کام نہیں کر سکے, نیکی نہیں کر سکے تو یہ قابل معافی. لیکن ایک انسان روزانہ سو رہا ہے تو اس کے لیے تفریض نہیں ہے. اگر کبھی جانا ہو آپ نے تو کتنی تندہی سے آپ انتظام کر کے سوتے ہیں, الارم لگا دیا, دوست کو مطلع کر دیا مجھے اٹھا دینا, اور پھر اٹھتے ہو. تو نماز تو روزانہ آنے والی چیز ہے, اگر سوئے رہے تو اب یہ سونا قابل معافی نہیں, قبر میں پکڑ لیے جاؤ. یعنی قبر کے عذاب کے ساتھ یہ اضافی عذاب ہے, اس سر کو کچلا جائے گا اور پاش پاش کیا جائے گا. تو یہ امتحان ہر وقت اور بار بار ہے. آپ گھر میں چلے گئے تو یہ نہیں کہ آپ امتحان سے مستثنا ہو گئے, اب گھر میں جو چاہو کرو, نہیں, گھر میں بھی ایک ایک لحظہ امتحان کا. کیا تعلق ہے آپ کا اپنی بیوی سے؟ کیا آپ کی اخلاقیات ہیں؟ کیا برتاؤ ہے آپ کی اپنی اولاد سے؟ کوئی ظلم کا پہلو تو نہیں, تعدی کا پہلو تو نہیں؟ اور اس معاملے میں بہت سے لوگ صفر ہو جاتے ہیں, عبادات میں پیش پیش ہیں لیکن گھر میں اپنے خالق اور مالک کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. بس سلوکی, برا رویہ, انصاف کے تقاضوں کو پامال کر دینا, یہ نہیں کہ گھر کے لمحات آپ امتحان سے مستثنا ہیں, بلکہ گھر میں تو ایک انسان خلوت میں آ جاتا ہے, اب جو چاہے کرتا پھرے, معصیتوں کا ارتکاب کرے. نہیں, امتحان ہر وقت موجود ہے, ہر وقت موجود ہو. اور جو لوگ لوگوں کے سامنے اچھے روپ دھار لیتے ہیں اور خلوت میں چن چن کر گناہ کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارا اچھے روپ دھار لینا, بڑی بڑی نیکیاں لوگوں کے سامنے کر لینا, قیامت کے دن آؤ گے اور یہ اعمال تمہارے تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے پارسا بنتے تھے اور چن چن کر نیکیاں کرتے تھے مگر جب خلوت میں جاتے تو گناہ کرتے. یعنی معصیت ہر حال میں نقصان دہ ہے, یعنی یہ خلوت کا گناہ, اور یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرو وہ بھی نقصان دہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل امتی معافن ان المجاہرین, میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے مجاہرین کے. مجاہرین جہر سے ہے, جہر کا معنی کھلے عام گناہ کرنے والے. اور مجاہر کی ایک تفسیر یہ بھی ہے گناہ کیا تو چھپ کر, اب لوگوں کو بتا رہے چھپ کر گناہ کیا ہے, اللہ نے پردہ ڈال دیا, صبح خود ہی اللہ کے پردے کو فاش کرتے اور لوگوں کو بتا رہے ایک گناہ تم نے کیا ہے, کسی نے دیکھا نہیں, تمہارے باپ نے نہیں دیکھا, تمہارے دوستوں نے نہیں دیکھا, اب بتا رہے جو رات ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, ہم نے فلاں محفل موسیقی دیکھی اور فلاں مجلس اٹینڈ کی, بتا رہے ساری امت بخشش کی مستحق ہے یہ نہیں جو اللہ کے صدر کو جو ہے وہ فاش کرتا ہے, اس پردے کو جو ہے وہ تار تار کرتا ہے. تو گناہ دیکھو ہر حال کا نقصان دہ ہے, چھپ کر کرے وہ بھی نقصان دہ ہے, کھلے عام کرے وہ بھی نقصان دہ ہے, اس کا اپنا نقصان اس کا اپنا نقصان. کوئی وقت ایسا ہے کہ آپ کی زندگی اس امتحان سے مبرہ ہو؟ آپ سفر میں گئے تو یہ نہیں کہ سفر میں آپ مطلق الانعام بن جائیں. شریعت نے سفر کی حدود بیان کی ہیں, حضر کی حدود بیان کی ہیں, ان ہر موقع پر شریعت کا امتحان موجود ہے. جاگتے ہو تو امتحان ہے, سوتے ہو تو امتحان ہے. دو طرح کے انسان سوتے ہیں, دو طرح کے, ایک وہ ہے جس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے, ایک چینل دوسرا چینل, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بدلتے بدلتے دیکھتے دیکھتے اس کو نیند آ گئی. یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں سو گیا ہوں, امتحان سے مبرہ ہو گیا؟ نہیں, تیری نیند معصیت کی اساس پر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اساس پر ہے. ایک شخص اپنی نیند کو جانتا ہے اور شرعی حدود کو جانتا ہے, اس کی پہلی کوشش کیا با وضو ہو کر بستر پہ آؤ. نبی علیہ السلام کی احادیث محدثین نے باب قائم کیے ہیں, ثواب من باد طاہر اللہ فراشی, با وضو ہو کر بستر پہ آتا ہے, اس کے کپڑے کے نیچے ایک فرشتہ رات گزارتا ہے اور رات بھر اس کو دعائیں دیتا ہے. اور ایک عزیز میں آتا ہے کہ جو وضو کر کے بستر پہ آئے اور پھر رات کو جب بھی وہ کروٹ بدلے اس کی آنکھ کھلی, ما سال اللہ من خیر دنیا والآخرہ الا اعطاہ, کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو خیر مانگے, دنیا کی مانگے آخرت کی مانگے اللہ عطا فرما دے. اسے معلوم ہے, اس غافل شخص کی طرح نہیں, ٹی وی سامنے ریموٹ ہاتھ میں بس سن رہا ہے, میوزک سن رہا ہے اور اسی دوران وہ نیند کی وادی میں پہنچ جائے, کتنی خطرناک نیند ہے. ایک یہ شخص ہے جس کو اپنی نیند کے تعلق سے شرعی احکام کا علم ہے, باوضو ہو کر آگے دائیں کروٹ رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے دائیں کروٹ لیٹ گئے, اذکار پڑھ رہا, آیت الکرسی پڑھتا ہے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے, سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتا ہے تین تین بار, پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو رہے. سو گیا. نبی علیہ السلام کی ایک ہی حدیث جو اواخر سورہ بقرہ, دو سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں رات کو سونے سے قبل پڑھ لے کف آتا ہو, یہ دو آیتیں رات بھر سے کفایت کر جائیں گے. پوری رات سوتا رہے, خراٹے مارتا رہے, پر فجر کے وقت اٹھ جائے, اس کے رات کے پورے عمل کے لیے دو آیتیں کافی. لیکن جو شخص اس کے ساتھ ساتھ رات کو جلدی اٹھتا ہے, اپنے رب کا قرب جو ہے وہ تلاش کرتا ہے, اپنے پروردگار کے لیے قیام کرتا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان جو شخص رات کو دو نفل ہی پڑھ دے اس کا شمار قیامت کے دن غافلین میں نہیں ہوگا, ذاکرین میں ہوگا. اسے معلوم ہے ان رات کے ان لمحات کو لحظات کو کیسے گزارنا, کیسے گزارنا, اسے معلوم ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ رات کی تنہائیاں, یہ رات کے اندھیرے کچھ لوگوں کو اکساتے ہیں گناہوں پر. رات ہی تاریکی میں فاحشہ عورتیں گھروں سے نکلتی, رات ہی کی تاریکی میں ڈاکو اور چور گھروں سے نکلتے, رات کے اندھیروں سے فائدہ اٹھاتے, اور رات کی تاریکی میں کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے متقی بھی ہیں جو اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں. مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, سافروا باللیل فإن الأرض تطوى باللیل, اس کے دو معنی, رات کو سفر کیا کرو, رات کو زمین سکیڑ دی جاتی ہے, سفر جلدی ہوگا, یہ اس کا ظاہری معنی. اور یہ مجرب بات, اکثر ہم اندرونی دن جاتے ہیں, جاتے ہوئے دن ہوتا ہے, آتے ہوئے رات ہوتی, دن کو جو ٹائم لگتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, رات کو جلدی سفر طے ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان بالکل حق ہے, ہر فرمان کی طرح ہمارا ایمان. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, رات کو سفر کرو, زمین سکیڑ دی جاتی ہے, مانا رات کو اپنے پروردگار کی عبادت کرو, بہت جلدی تمہارا سفر جو ہے وہ طے ہو جائے گا اور منزل حاصل ہو جائے گی جو کہ جنت. انہیں معلوم راتوں پر کس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو منتبک کرنا, پیارے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا. تو سونے والے یہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک شخص سو رہے معصیتوں کی بنیاد پر, اس کی یہ رات کیسی, سوتے سوتے موت آ گئی, کیا اس کا انجام ہوگا. ایک شخص سو رہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, کیا اس کا مقام. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے سید الاستغفار اور اس کے بعد اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا. رات کو پڑھ لے سید الاستغفار, صحیح بخاری میں ہے, اللہم انت ربی, پوری دعا, رات کو موت آ گئی جنت میں جائے گا. کتنی ہے باسعادت زندگی, یہ حیات طیبہ ہے, کوئی اتنا بڑا عمل بھی نہیں. لیکن کیا بشائر ہیں اور کیا محاسن ہیں, یہ پروردگار کے عفو و کرم کی ساری باتیں, کہ اس کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت پر قائم ہے, کتنی محبت پر قائم, چھوٹے چھوٹے عمل اور کتنی بڑی نویدیں اور بشارتیں ان چھوٹے اعمال پر موجود ہیں. تو دن ہو رات ہو امتحان قائم ہے, نافرمانی کر کے سوو گے, یہ نیند کے سارے لمحات اللہ کی نافرمانی میں شمار ہو رہے, اطاعت کر کے سوو گے, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کر کے سو گئے, اب یہ سارے لمحات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لکھے جا رہے ہیں. انسان اگر چاہے اپنی بیداری کی طرح اپنی نیند کو بھی اپنے لیے باعث حسنات بنا سکتا, یہ شریعت کی صلاحیتیں ہیں. میرے دوست اور بھائیو, یہ امتحان ہر لحظہ موجود ہے, اور کامیابی کی ایک ہی اساس ہے کہ ہر لحظے پر قائم کرو کیا, اللہ کے پیغمبر کی سنت کو. اور بحمداللہ یہ راستہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا, عہد الحدیث کی سعادت ہے جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, نہ اقوال الرجال, نہ اپنی خواہشات, نہ کسی کا فتویٰ, نہ کسی کے ملفوظات. ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ان کی تعلیم اپنے اداروں میں دیتے ہیں, اس تعلیم کو عام کرتے ہیں. تو یہ سعادت بحمد اللہ اہل حدیث کے نصیب میں ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے. بس اسی پر عمل در حقیقت اللہ کی محبت اور اس کی رضا کا ذریعہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعون, کہہ دو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ اتباع کیا ہے؟ یہ اتباع ہر لحظہ قائم رکھو, ہر حالت میں قائم رکھو, ہر مقام میں قائم رکھو, ہر موسم میں قائم رکھو. سردی ہو تو, گرمی ہو تو, تمہیں علم ہو اس موسم میں سرما آ رہا ہے, تقریباً آ چکا ہے. نبی اسلام کی کیا پیاری حدیث, الشتاء ربیع المؤمن, موسم سرما مومن کا موسم بہار. دنیا داروں کا موسم بہار کیا ہے؟ جب پھل پیدا ہوتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, ہر طرف سبزہ ہوتا ہے, بارشیں برستی ہیں اور زمین جو ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے. موسم بہار آ گیا, اب سفر ہو رہے ہیں, وزٹ ہو رہے ہیں اور خوب چلنا پھرنا اور کھانا پینا چل رہا ہے, موسم بہار. فرمایا کہ ہمارا موسم بہار سردیوں کا موسم. وجہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں وجہ یہ ہے کہ دن چھوٹے ہیں, راتیں لمبی. چھوٹے دن اور ٹھنڈے دن روزہ رکھو گے, کوئی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا, آسانی سے صبر کر لو گے. راتیں لمبی ہیں, خوب سوو اور آسانی سے اٹھ سکو گے. پانچ چھ سات گھنٹوں کی نیند پوری کر کے آسانی سے اٹھ سکتے ہو قیام اللیل کے لیے. یہ ہمارا موسم بہار ہے, دن کو روزہ رکھنے کے لیے اور رات کو قیام کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں, بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں, رات کو بے خوابی کی مشقت نہیں, آرام سے سارے کام ہو سکتے ہیں. موسم بہار, ہر موسم کے لیے شریعت کی ہدایتیں موجود ہیں. ہر وقت, ہر آن, ہر لحظے کے لیے, سونا کیسے, جاگنا کیسے, کیا دعائیں پڑھنی, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, سفر کیسے, حضر کیسے, غربت میں صبر کیسے, تونگری میں وسعت اور غنا کیسے, ہر وقت ہر لحظہ کے لیے ہدایتیں موجود ہیں. ان کو حاصل کرنا اور ہر وقت پر منتبہ کرنا, یہ اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت اور علامت ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ تعالیٰ نے موت و حیات پیدا کی ہے اور یہ نظام چل رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. ادھر ارواح جنود مجند, یہ عالم ارواح جو ہے یہ فوجوں کی بیرکوں کی طرح ہے, روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. جنہوں نے آج پیدا ہو رہے ان کی روحیں جا رہی ہیں, اور جو آج مرتے ہیں ان کی روحیں آ رہی ہیں. جس طرح فوجوں کے قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, روحوں کے قافلے بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ نظام قیامت تک قائم رہے گا, اور یہ سب اس لیے ہے, یہ ایک حیات کا تمہیں مختصر سا پیریڈ دیا گیا, 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 40 کا بھی ہو سکتا ہے, 70 کا بھی, 100 کا بھی ہو سکتا ہے, کم بھی زیادہ بھی. بس اس لیے کہ اس پیریڈ میں احسن عمل کون لے کر آتا ہے, کون اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے. اور کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ ہر لحظے کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت کا ادراک, اور صرف ادراک ہی نہیں اس کی تنفیذ بھی, وہ شخص کامیاب. اللہ تعالی ہمیں یہ شعور عطا فرما دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کر دے, حیات طیبہ میں تبدیل کر دے. یہ تبدیلی اخروی حیات طیبہ کی ضمانت بنے گی جو ہمارے اختیار میں. آج ہم نے کتنا جینا, کتنا کھانا, کتنا پینا, ہمارے اختیار میں نہیں, سب لکھا ہو, وہی ہو کر رہے گا, وہی ہو کر رہے گا, ہمارے اس میں کوئی دخل نہیں, کوئی اختیار نہیں. مگر اخروی زندگی آج وہ ہمارے اختیار میں ہے, اسے بنا لو یا سنوار لو یا اس کو ضائع کر دو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ذریعے آپ کی امت کو پیغام دیا تھا کہ ان الجنت طیبت التربہ عصبت الماء, جنت موجود ہے اس وقت چٹیل میدان کی طرح, مٹی اس کی اچھی ہے اور پانی بہت میٹھا ہے, پودے نہیں لگے ہوئے, پودے تم نے لگانے, تمہاری مرضی لگاؤ یا نہ لگاؤ. پودے کیسے لگائیں؟ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, یہ اذکار ہے. سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ جائے گا, الحمد للہ دوسرا پودا, یہ ذکر کرتے جاؤ گے, اپنے باغ کو بڑھاتے جاؤ, پھیلاتے جاؤ, پسرتے قائم کرتے جاؤ. اگر ذکر نہیں کرو گے تمہاری مرضی. تو اس آخرت کی زندگی میں رنگ بھرنا, اس کو سجانا اور سنوارنا آج تمہارے اختیار میں ہے. بتا لو یہ نا, قبر میں جاؤ گے یا تمہارے سامنے اچھا چہرہ ہوگا کہ برا چہرہ ہوگا؟ اچھا چہرہ عمل صالح، برا چہرہ بد کرداری، برا عمل، تمہارے اختیار میں. اپنی قبر کے لیے، اپنی انسیت کے لیے اچھا چہرہ تیار کرو یا برا چہرہ تیار کرو، تمہیں اختیار دیا گیا. کتنا جینا ہے اس میں اختیار نہیں، کب مرنا ہے اس میں اختیار نہیں. یہ خالق کائنات کے امر سے وہ وقت آئے گا اور پورا ہوگا، مگر آخرت کی زندگی کا میدان اوپن کھلا ہے تمہارے سامنے، اس کو سنوار لو یا اس کو ضائع کر دو، جنت حاصل کر لو جہنم بتا دیا گیا ہے. جن قبر جنت کا باغیچہ بھی ہو سکتی، جہنم کا گڑا بھی ہو سکتی، اختیار تمہارا ہے. اس کو جنت کا باغیچہ بناؤ یا جہنم کا گڑا بناؤ، تمہاری مرضی. عمل سارے موجود ہیں، برہان سارے موجود ہیں، حجت قائم ہے، حیات کا نظام موجود ہے، آزمائش اور امتحان قائم ہے، سرخرو ہونے کی بات ہے. اس پر توجہ دیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.